بخاری نے امام حسن بصری کا قول لکھا کہ منافقت کے بارے میں کہ ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق. منافقت کے بارے میں مومن جو حقیقی مومن ہے, قرآن و سنت کی اصطلاح والا مومن, یہ دوسرا, یہ منافق و اصطلاح والا مومن نہیں, تو فرمایا کہ مومن جو ہے ہر حال میں منافقت کے بارے میں ڈرتا ہے, اور جو منافقت کے بارے میں نہیں ڈرتا تو وہ منافق ہوتا ہے. نہیں ڈرتا منافقت سے مگر مومن, اور نہیں محفوظ سمجھتا اپنے آپ کو منافقت سے مگر منافق. ما خافہ الا مؤمن, نہیں ڈرتا منافقت سے مگر مومن. ہمیشہ اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں میرے عمل میں نفاق داخل تو نہیں ہو گیا. اور یہ ابن ابی ملائکہ, انہوں نے جن تین اصحاب کو پایا, کون تھے وہ؟ ان میں ایک تھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ, اور دوسری تھی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ, اور تیسری تھی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما, اور چوتھے تھے عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عمر ابن العاص, عبداللہ ابن زبیر, ابو ہریرہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ابن ابی ملائکہ نے پایا, اور یہ سارے کے سارے منافقت سے ڈرتے تھے. اقوال کو محدثین نے اپنی کتب احادیث میں اس لیے محفوظ کیا ہمارے لیے, اللہ ان کی قبروں کو منور کرے, ان کے درجات کو بلند کرے, تاکہ امت ڈرے منافقت سے. امام حسن بصری نے فرمایا کہ من لم يخف النفاق على نفسه فهو منافق, جو منافقت سے نہیں ڈرتا اپنے آپ سے وہ منافق ہے, جو منافقت سے نہیں ڈرتا وہ منافق ہے. تو یہ وہ چند اقوال ہیں, اور چند احادیث ہیں, اور چند وہ باتیں ہیں جو ہم تک محدثین نے پہنچائیں. ان میں سے بعض صحابہ کی ہیں اور بعض تابعین کی ہیں. یہ سارے کے سارے ڈرتے تھے منافقت سے, اور یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے ان اشیاء کو اور ان باتوں کو تاکہ ہم لوگ بھی منافقت سے ڈریں, اور ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہیں, اور یہ دیکھیں کہ کہیں ہمارے اعمال میں منافقت تو نہیں داخل ہوتی. صحیح بخاری میں کتاب الاحکام میں باب ما یکرہ من ثناء السلطان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قال اناس لابن عمر الا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به اذا خرجنا من عندهم قال كنا نعدها من النفاق او قال كنا نعدها النفاق. عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما سے چند لوگوں نے پوچھا کہ ہم لوگ اپنے بادشاہوں اور اپنے امراء اور اپنے حکومت کے جو بڑے ہیں ان لوگوں کے پاس جب جاتے ہیں تو ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں, لیکن جب ہم نکلتے ہیں ان کی مجلس سے تو ہم کسی اور انداز سے گفتگو کرتے ہیں. یعنی جب ہم حکمرانوں کے سامنے بیٹھتے ہیں یا اپنے بڑوں کے سامنے یا اپنے مدیر اور کسی افسر کے سامنے تو ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, لیکن جب ہم نکلتے ہیں ان کی مجلس سے تو پھر ہم ان کی تعریف نہیں کرتے, کچھ اور کہتے ہیں. عبداللہ بن عمر نے جب یہ بات سن کے فرمایا کہ ہم لوگوں کا یہ حال تھا کہ ہم لوگ تو اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقت سمجھتے تھے. قلنا نعدها النفاق, ہم تو اس کو منافقت سمجھتے تھے. بتاؤ تم لوگوں کا کیا حال ہے, تم لوگ اسے کیا سمجھتے ہو؟ قلنا, عبداللہ بن عمر یہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ اس زمانے میں, جو زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, کیونکہ تابعین نے اپنی گفتگو اور اپنی بات ان سے عرض کی تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ قلنا, ہمارا حال یہ تھا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو زمانے میں ہم لوگ اس چیز کو منافقت سمجھتے تھے, پتہ نہیں تم لوگ اسے کیا سمجھتے ہیں. اور انہی اقوال اور انہی واقعات میں, جو واقعات ہم تک سلف صالحین اور تابعین اور صحابہ اور دوسرے اصحاب نے پہنچائے ہیں. صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس کا تعلق حنظلہ بن الربیع سے ہے رضی اللہ عنہ. یہ حنظلہ ان اصحاب میں سے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کو لکھا کرتے تھے. تو امام مسلم نے جو متن حدیث نقل کیا ہے اس میں یہ ہے کہ وعن ابی ربعی حنظلہ بن الربیع الاسیدی الکاتب احد کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتاب وحی میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ لقینی ابو بکر رضی اللہ عنہ فقال کیف انت یا حنظلہ. یہ حنظلہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے اور میری ان سے ملاقات ہوئی. اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیف انت کہ کیا حال ہے تمہارا. تو یہ کہتے ہیں کہ قلت نافق حنظلہ. کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. قال سبحان اللہ ما تقول. ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئے کہنے کہ سبحان اللہ کیا بات آپ کر رہے ہیں, آپ کتاب وحی ہیں آپ کیسے منافق ہو سکتے ہیں. قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين, فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والبيعات نسينا كثيرا. کہتے ہیں کہ میں نے جب ابو بکر سے کہا کہ میں تو منافق ہو گیا ہوں, اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میں منافق ہو گیا ہوں, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حیرانی کا اظہار کیا کہ تم کیسے منافق ہو سکتے ہو. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے جواب میں میں نے کہا کہ جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں یذکرنا بالجنت والنار, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہم لوگوں کو جنت اور دوزخ کے قصے سناتے ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ انا رأی عین, گویا کہ ہم اپنی نگاہوں سے جنت اور دوزخ کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہے اسے کہتے ہیں یقین, جو کہ اس زمانے میں تو صحابہ کو رسول کی مجلس سے حاصل ہو جاتا تھا علیہ الصلاۃ والسلام, اور تابعین کو اصحاب کی مجلس سے حاصل ہوتا تھا. لیکن بعد میں یہ ہوا کہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ جو کہ متبعین سنت ہیں اور کتاب و سنت کے عامل اور کتاب و سنت کے حامل ہیں, ان کی مجالس میں جواب میں بیٹھتا ہے. اور جب جو شخص واقعی اللہ سے ڈرنے والا خود بھی ہو, عامل ہو, کتاب و سنت کا عالم اور عامل ہو, تو جب وہ یہ ذکر چھیڑتا ہے, ترغیب و ترہیب کی باتیں کرتا ہے, تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ واقعی اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ رہے ہیں. ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ اپنے شیخ ابن تیمیہ کا ذکر بڑے عقیدت والے انداز میں کرتے ہیں, اور وہ بھی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم جب بہت پریشان ہوتے تھے اور جب ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی اور ہم اپنے آپ کو بہت تنگ محسوس کرتے تھے کہ اب بالکل جینا ہمارے لیے مشکل ہے اور محال ہے, اور دنیا کے جو مشاکل ہیں یا دنیا کے جو حالات ہیں یا اور جو پریشانیاں ہیں ان کی وجہ سے جب ہم لوگ بہت پریشان گزارا کرتے تھے, تو اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے, اور شیخ جب قرآن و سنت سے ہمیں نصیحت کرتے تھے اور جنت دوزخ کا ذکر کرتے تھے, تو ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا واقعی ہم لوگ اپنی جنت دوزخ کو دیکھتے ہیں. یذکرنا بالجنۃ والنار کأن رأی عین. جب ہم اس مجلس میں داخل ہوتے ہیں تو محسوس یہ کرتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کو ہم لوگ گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فإذا خرجنا, اور جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد عافسنا الازواج والاولاد, تو پھر ہمیں بیویوں اور اولاد کی محبت, وضیعات اور دنیا کے دوسرے کام, یہ ہمیں اتنا مشغول کر دیتے ہیں کہ نسینا کثیرا, ہم بہت ساری باتیں اور چیزیں بھول جاتے ہیں. مثلا جب روزگار نہیں ہے اور عطلان عن العمل ہیں, تو پھر پانچوں وقت کی نماز صف اول میں مسجد میں آپ کو حضرت نظر آئیں گے, اور دعاؤں کی درخواست ہے کہ حضرت میرے لیے دعا کیجیے، دعا کیجیے اللہ کے احکام لگا دے. دروس میں بھی ماشاء اللہ سب سے اول بیٹھا ہوا تھا، اور جب معلوم ہوا کہ کہیں ملازمت مل گئی تو چھ چھ مہینے تک درس خاص آئیں گے، نماز فرض نماز بھی اس سے بھی آدمی کرے گا. کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں اسی شہر میں آپ کے، اور وہ جب بے کام تھے اور بیکار تھے تو وہ دعاؤں کی درخواستیں لے کے آتے تھے، اور جن محلے میں وہ مقیم ہے پہلے سخت میں فجر کی نماز میں انہیں لوگ دیکھتے تھے. لیکن جب اچھی ملازمت مل گئی اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم بچوں کو بھی قرآن حفظ کروانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اب یہ حال ہے کہ فرض نماز بھی چلی گئی. جب بچے نہیں تھے یا کوئی اور چیز نہیں تھی تو بڑے شوق سے درس میں آتے تھے، اب جب اللہ نے اولاد دی اور بچے ہو گئے اور کچھ اور مشغولیت اللہ نے مہربانی کی اور حلال اشیاء اور پاک اشیاء سے نوازا، تو اب یہ ہے کہ پھر وہ کبھی بہانہ یہ ہے درس میں کیوں نہیں آئے، بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کام سے ہم ذرا دیر سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، مہمان آ گئے تھے یا کسی مہمان نے آنا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز اس صورت میں پڑھیں گے اور اللہ کی اس کتاب کے درس میں اس صورت میں آئیں گے جب آپ فارغ ہوں گے. لیکن جب آپ کا کام ہو تو پھر آپ دنیا کے کاموں کو اور اپنی بیوی اور اولاد کی محبت کو اللہ کے دین پہ ترجیح دیتے ہیں، اس لیے آپ نہیں آ سکتے. یہ تو بات نہ ہوئی نا، اس طریقے پہ تو آپ اللہ تعالیٰ پہ خامخواہ احسان نہیں کریں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اللہ کو آپ کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری اس پوری کائنات کی اللہ کو قطن کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بات تو یہ ہے کہ مشغولیت ہو، مہمان ہو، کام ہو، ان کو چھوڑ کے آئیے پھر بات بنتی ہے نا. تو یہ تو نہیں کہ آپ نے اب کیا کہوں. عافسنا الازواج والاولاد، ازواج اور اولاد کی محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا. انما اموالکم واولادکم عدو لکم، قرآن نے یہ کہا ہے، ایک جگہ کہا، دو جگہ کہا کہ یہ فتنہ ہے، اموال اور اولاد کیا ہے، فتنہ ہے نا. اور ایک مرتبہ اس سے آگے ایک سخت لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما ازواجکم واولادکم عدو لکم ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم. یہی فرمایا کہ تمہارے دشمن ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ اس دشمن سے بچ کے رہنا. ازواج اور اولاد کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں اور ان دشمنوں سے بچ کے رہنا. تو اللہ کے دین کی طرف اگر آپ کو مائل کریں اولاد اور اموال اور آپ کا ساتھ دیں، یہ ہے حقیقی نعمت دین دنیا کی. اور اگر اس کے یعنی آپ کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے تو پھر یہ دشمن ہے. تو اس کے علاج کا طریقہ بھی دین نے بتایا ہے کہ آدمی حکمت سے اور نرمی سے اور اچھے اسلوب سے وہ طریقہ استعمال کرے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے حقوق بھی پورے ہو جائیں اور مخلوق کے حقوق ان کی پامالی بھی نہ ہو. لیکن اگر دنیا کی محبت اور اولاد اور مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے برابر ہو جائے گی تو یہ شرک فی المحبہ ہے. شرک فی المحبہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے برابر دنیا سے محبت کرنا، زیادہ نہیں برابر کرنا، یہ ہے شرک. اور اگر دنیا کی اور بیوی اور اولاد اور دوسری مشغولیات ان کو آپ نے ترجیح دی، ان کی محبت زیادہ ہو گئی، تو پھر یہ ہے کفر. تو ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اور دین اس کو دیں گے آپ ترجیح، یہ رہیں گے پہلے نمبر پہ. اور دوسرے نمبر پہ رہیں گے آپ کا نفس ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی دنیا ہے، آپ کے اور مشاغل ہیں، یہ دوسرے نمبر پہ ہیں. پہلے نمبر پہ اللہ اور اس کا رسول ہے اور اس کا دین ہے. تو حنبلہ رضی اللہ عنہ نے اس کیفیت کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی صاف گو تھے، وہ ہماری طرح مفتی نہیں تھے کہ فوراً فتویٰ دے دیں کہ نہیں نہیں حنزلہ تم کیسے منافق ہو سکتے ہو، میں اور تم تو جنتی ہیں، یہ تو ایسے ہی سننے کہنے کی باتیں. فرمایا کہ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ فوالله انا لنلتقی مثل هذا، فوالله انا لنلقى مثل هذا. ابو بکر رضی اللہ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ حنبلہ اللہ کی قسم جو کچھ تم کہہ رہے ہو ہمارا بھی وہی حال ہے, لیکن ہم نے کسی سے کہا رہے تم نے کہہ دیا, ہمارا بھی وہی حال ہے, واللہ انا لنلقى مثل هذا. فانطلقت انا وابو بکر, حنبلہ اس حدیث کے راوی ہیں, خود اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں فانطلقت انا وابو بکر حتى دخلنا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور ابو بکر دونوں چلے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور وہاں جا کر بھی حنبلہ نے وہی کہا, فقلت نافق حنبلہ یا رسول اللہ, میں نے کہا یا رسول اللہ حنبلہ تو منافق ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ذاك, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے, کیا ہوا؟ قلت یا رسول اللہ نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. تو میں نے وہی بات بیان کی کہ یا رسول اللہ ہمارا حال یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں حال کچھ اور ہوتا ہے, جب آپ سے ہم نکلتے ہیں تو حالت میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے, اس سے میں ڈرتا ہوں کہیں منافقت کا غلبہ تو ہم پہ نہیں ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذي نفسي بيدي لو تدومون ما على تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. آپ علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حنظلة تم جس حال میں میرے پاس ہوتے ہو یا میری مجلس میں تم لوگوں کی جو حالت ہوتی ہے, اگر وہ حالت تمہاری میری مجلس سے اٹھنے کے بعد بھی رہے مستقل تمہارا وہی حال ہو جائے, تو ارشاد فرمایا کہ لصافحتکم الملائکہ, تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگے تمہارے بستروں پہ اور تمہارے راستوں پہ, تمہارا حال یہ ہو کہ آسمان سے فرشتے تمہاری اس حالت پہ رش کریں اور آسمان سے اتر کے آئیں اور تم لوگوں سے مصافحہ کرنے کو وہ تبرک سمجھیں. ولیکن یا حنبلہ ساعت و ساعت ان ثلاث مرات, آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ حنبلہ یہ تو وقت وقت کی بات ہے, جو حالت میرے سامنے تم لوگوں کی ہوتی ہے وہ یقیناً اس وقت نہیں ہو سکتی جب تم مجھ سے اٹھ کے جاتے ہو, اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا حال تو یہ ہے کہ ما ينطق عن الہوى, اللہ نے قلب کا تزکیہ کیا کہ ما كذب الفؤاد ما راى, اور اللہ نے لسان کا تزکیہ کیا کہ ما ينطق عن الہوى, اور اللہ نے آنکھ کا تزکیہ کیا کہ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى, اور اللہ نے ذکر کو بلند کیا, سب سے بلند کر دیا کہ ورفعنا لك ذکرك صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے سامنے بیٹھ کر جو حال ہوتا تھا یقیناً وہ ان سے ان کی مجلس سے اٹھنے کے بعد کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا, اس لیے ارشاد فرمایا کہ یا حنبلہ ساعۃ وساع. دیکھا آپ لوگوں نے, اس حدیث پہ آپ نے غور کیا ہو تو معلوم یہ ہوا ہمیں کہ صحابہ کتنا ڈرتے تھے, یعنی وہ کیفیت جو کہ ان پہ طاری ہوتی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور اس سے اٹھ کے بعد, اس کو بھی وہ لوگ محسوس کرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں یہ چیز منافقت میں داخل تو نہیں ہے, اور کھلے اور کھڑے اور صاف اتنے تھے کہ جو کچھ محسوس کرتے تھے جا کے فوراً کہہ دیتے تھے اصلاح کی نیت سے, کسی اور نیت سے نہیں بلکہ اصلاح کی نیت سے. اور منافقت کی نشانیوں کے ضمن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا کہ اکثر منافقی امتی قراءها, میری امت میں جو گروہ جس گروہ میں سب سے زیادہ منافق ہوں گے, یا میری امت کی اکثریت جو منافقوں پہ مشتمل ہوگی وہ علماء کا گروہ ہوگا. قراء سے مراد یہاں علماء ہیں جو کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں, قراء اور حفاظ علماء سب شامل ہیں اس میں, قراء حفاظ اور علماء. فرمایا اکثریت کا حال یہ ہوا کہ وہ لوگ منافق ہوں گے, أكثر منافق أمتي قراؤها، علماء في أكثرية جهد منافق ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، اور اس قول عمر کو بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل کیا، قیل لعمر رضی اللہ عنہ کیف یکون، کیونکہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بیان کر دیا کہ میری امت کی اکثریت کا حال یہ ہوگا کہ علماء کا جو گروہ ہے اس میں اکثریت منافقوں کی ہوگی، تو آپ اس سے جو صورت سامنے آئے وہ یہی ہے کہ جو عالم کتاب و سنت پہ عامل ہو اور حقیقی عالم ہو یقیناً ہو اہل اللہ میں سے ہے اور اولیاء اللہ میں سے ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اشراف امتی حملت القرآن، میری امت کا سب سے معزز اور سب سے اچھا طبقہ وہ ہے جو قرآن کا حافظ اور عالم ہو، صرف حافظ نہیں بلکہ حامل قرآن. حامل قرآن کہتے ہیں عالم قرآن کو جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہو، حافظ بھی ہو عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو، رمضانی حافظ مراد نہیں ہے، معاف کیجیے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا کہ میری امت کے اکثر قراء یعنی علماء منافق ہوں گے. اور اسی طرح امام طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں ایک حدیث نقل کی ہے جو کہ صحیح ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کی نشاندہی کرتے ہوئے ساتھ فرمایا کہ اخوف ما اخاف علیکم بعدی کل منافق علیم اللسان، مجھے تم لوگوں پر جس چیز کا بہت زیادہ ڈر ہے وہ یہ ہے کہ کل منافق علیم اللسان، ہر چرب زبان اور اچھے بولنے والے منافق سے میں ڈرتا ہوں تم لوگوں پہ. تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم وہ لوگ گمراہ کرنے کی پوری کوشش کریں گے جو ظاہری طور پہ بہت بڑے مصلح اور اچھے لوگ بننے کی کوشش کریں گے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیف یکون المنافق علیم اللسان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مفہوم کیا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس منافق سے میں اپنی امت پہ ڈرتا ہوں جو کہ علیم اللسان ہوگا، اچھا بولنے والا ہوگا، اچھا مقرر ہوگا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عالم اللسان جاہل القلب والعمل، عالم اللسان جاہل القلب والعمل، جس کا حال یہ ہو کہ اس کی زبان تو عالموں کی زبان ہو لیکن اس کا دل اس کے برعکس ہو، یعنی اس کے دل میں علم نہ ہو یعنی عمل نہ ہو. تو جس عالم کا عمل اس کے علم کے خلاف ہو اس کے بارے میں بھی اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ کہیں منافق تو نہیں ہے. اور عموماً تقیہ کرنے والے منافق اچھے مقرر ہوتے ہیں، لفاظ ہوتے ہیں اور اتنی بہترین تقریریں کرتے ہیں کہ جاہل سنی ان کی تقریریں اور ان کی کیسٹ بہت شوق سے سنتا ہے. شام غریبہ کی کیسٹ، شام غریبہ کی کیسٹ جو بہت بڑی اسلامی جمہوریت میں براہ راست نشر ہوتی ہے، تف ہے ایسے مذہب پہ جو کہ صحابہ پہ تبرے کو براہ راست نشر کرے. امہات المؤمنین پہ تبرہ ہوتا ہے اور اس تبرے کو ملک کا ٹی وی اور ریڈیو براہ راست نشر کرتا ہے. ایک منافق کی شام غریبہ ریڈیو نشر کرتا ہے اور دوسرے منافق کی شام غریبہ ٹی وی نشر کرتا ہے، براہ راست امام باڑے سے شام غریبہ نشر ہو رہی ہے. کل منافق علیم اللسان، کل منافق علیم اللسان، بہت اچھا بولتا ہے، بہت اچھا مقرر ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے اور عجیب تقریر ہے، لوگ مسحور ہو جاتے ہیں، بولنے میں جادو ہے. تو یہ ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اخوف ما اخاف علیکم، مجھے تم لوگوں پہ بہت زیادہ ڈر ہے ہر اس منافق سے جو بہت اچھا بولنے والا ہوگا، لفاظ ہی بہت کرے گا اور بہت اچھا مقرر ہوگا. منافقت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈرایا اور جن امور کی نشاندہی کی، اس میں ایک میدان جہاد سے کراہت ہے، اور میدان جہاد اور جہاد کی طرف عدم رغبت، یہ بھی منافقت ہے. جہاد سے بھاگنا، جہاد کی طرف نہ جانا. آپ کو دعوت دی جائے جہاد کی، آپ کہیے نہیں صاحب جہاد سے بھی کہیں زیادہ افضل فلاں فلاں عمل ہے، وہاں جائیے. اور میدان جہاد سے لوگوں کو روکنا یا سستی اپنی طبیعت میں پانا، یہ منافقت کی علامت ہے. صحیح مسلم میں کتاب الامارہ، باب ذم من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو، یہ باب کا عنوان ہے. اور اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم یغزو، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق، جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ اس نے جہاد نہ کیا ہو. ولم یحدث به نفسه، اور جہاد پہ اس نے اپنی طبیعت کو ابھارا بھی نہ ہو، جہاد کے بارے میں گفتگو بھی نہ کی ہو. مجھے کہتا ہوں کہ صاحب جہاد کی کیا ضرورت ہے، اصل جہاد تو جہاد بالنفس ہے، نفس کو مارو، اس سے بڑا جہاد کوئی ہے ہی نہیں. یہ ہے سنہرا جال شیطان کا جو وہ ٹھوکا دیتا ہے اور اصلی جہاد سے روکتا ہے. تو من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه، جس آدمی نے خود بھی جہاد میں حصہ نہ لیا ہو اور جہاد میں حصہ لینے کا ارادہ بھی نہ کیا ہو، نیت بھی نہ کی ہو، تو اگر وہ اس حال میں مر جائے تو وہ منافقت پہ مرے گا. مات علی شعبۃ من النفاق، نفاق کے شعبے پہ مرے گا، یعنی وہ منافقت کی حالت میں مرے گا. تو اگر اللہ نے حالات اور مواقع میسر کیے ہیں جہاد کے، تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جہاد میں حصہ لے، ہو وہ جہاد افغانستان کا جہاد ہو یا کشمیر کا جہاد ہو یا ہندوستان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے جہاد ہو، اور اپنی عزت و آبرو اور مذہب کو بچاتے ہوئے کافروں کو مارنے کا جہاد ہو. اس جہاد سے جو آدمی بھاگے گا وہ منافق ہے. اور پھر جہاد اگر آپ بالنفس نہیں کر سکتے، اپنے ہاتھ سے جہاد نہیں کر سکتے، تو اپنے مال سے جہاد کیجیے. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، او كما قال عليه الصلاة والسلام، جس آدمی نے کسی مجاہد کو تیار کیا اس نے بھی جہاد کیا. قرآن نے بار بار کہا جاہدوا باموالکم وانفسکم في سبيل الله، اگر خود آپ کے جانے کے مواقع نہیں ہے تو آپ پیسہ دیجئے، اپنا مال جہاد میں لگائیے، کم از کم کچھ حصہ تو جہاد میں آپ کا پڑ جائے. اور یہ دعا کیجئے اور پکی نیت اور ارادہ بھی کیجئے کہ جہاد میں ہم نے حصہ لینا ہے، افغانستان جانا ہے اور فلسطین انشاءاللہ جانا ہے اور کشمیر میں جہاد کرنا ہے، یا کم از کم جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں تو جہاد کرنا ہے. موقع مل جاتا ہے، کبھی نہ کبھی موقع آ جاتا ہے کافروں سے لڑنے کا، تو وہاں پھر آپ لڑیے اور کافروں کو ختم کیجئے، یہ ہے جہاد. اور جہاد بالمال یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے جہاد نہیں کر سکتے تو اپنے مال سے جہاد کیجئے، اور مجاہدوں کی خدمت کیجئے، ان کے لیے مرہم پٹی، دوائیاں اور دوسری ہر قسم کی امداد فراہم کرنا، یہ جہاد میں شامل ہے. مجاہدوں کو پڑھانا، مجاہدوں کو واعظ و نصیحت کرنا، مجاہدوں کے عقائد کو درست کرنا، مجاہدوں کی اپنے ہاتھ سے خدمت کرنا، مجاہدوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا، مجاہدوں کے لیے اپنا مال دینا، مجاہدوں کے لیے کسی بھی قسم کی امداد کرنا، یہ سارے کا سارا جہاد ہی ہے. ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق جہاد میں ضرور حصہ لے. خواتین بھی جہاد کر سکتی ہیں، وہ یہ کہ وہ مال خرچ کر کے اپنا حصہ جہاد میں ڈال سکتی ہیں، یا وہ جہاد کے لیے اپنی اولاد کو ابھار سکتی ہیں. خمسہ رضی اللہ عنہا کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں وہ، جس نے اپنے چار نوجوان بیٹے اللہ کے راستے میں قربان کیے، جس کے بارے میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے. تو جہاد سے فرار، یہ منافقت کی نشانی ہے. لا تنفرو، جب منافقوں سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ لا تنفرو فی الحر، گرمی کی شدت ہے، مت جاؤ لڑائی کرنے کے لیے. قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، سورہ توبہ میں سارے اللہ نے وہ سارے ہیلے بہانے جمع کیے ہیں سورہ توبہ میں، جو منافق اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے کیا کرتے تھے. کوئی لنگڑاتا ہوا چلتا ہوا آ رہا ہے کہ میں تو معذور ہوں، کوئی اپنے بچوں کا عذر پیش کرتا ہے، کوئی بیوی کا عذر پیش کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کا عذر پیش کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، علیہ الصلاۃ والسلام تو آپ اجازت دے دیتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے عاف اللہ عنک لما اذنت لهم. تو یہ ہے منافقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اور منافقت ہی جو کہ حقیقی منافقت بن جاتی ہے کبھی کبھی، یہ نشاندہیاں جو کی جا رہی ہیں ان میں سے بہت زیادہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر اگر آدمی اصرار کرے اور جن پر اگر آدمی طویل عرصے تک عمل کرتا رہے تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ جو نفاق اصغر ہے یہ کہیں مستقل ایک بیماری کی شکل اختیار کر کے نفاق اکبر نہ بن جائے، اس لیے ان سے ڈرایا جا رہا ہے جس طریقے پہ صغیرہ گناہوں سے ڈراتے ہیں، وہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. تو اگر چھوٹے گناہ آدمی جری ہو کے کرے گا، یعنی دلیری سے کرے گا چھوٹے گناہ، تو اس بات کا ڈر ہے کہ کل کو یہ بڑے گناہ بھی کرے گا، اور چھوٹے گناہ مل کے بڑا گناہ خود بخود بن جاتے ہیں. تو اس نفاق عملی سے اس لیے ڈرایا جاتا ہے امت کو کہ ان امور کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ تاکہ تم لوگ اپنے آپ کو ان سے بچاؤ، اگر ان میں پڑ جاؤ گے اور ان پر اصرار کرو گے تو اس بات کا ڈر ہے کہیں تم حقیقی منافق بن جاؤ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح مسلم میں باقاعدہ ایک مخصوص حصہ رکھا ہے منافقوں کے لیے، کتاب صفات المنافقین و احکامہم، اس حصے میں باقاعدہ وہ منافقوں کی پوری نشانیاں بیان کرتے ہیں. تو اسی کتاب میں صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل المنافق کمثل الشاة العائرة بین الغنمین تعیر الى هذه مره و الى هذه مره. فرمایا کہ منافق کی نشانی اس بکری کی سی ہے جو کہ ریوڑ کے درمیان میں رہنا چاہتی ہے، اور کبھی وہ اس طرف جاتی ہے اور کبھی اس طرف جاتی ہے. اور ارشاد فرمایا کہ کمثل الشاة العائرة بین الغنمین، ایک بکری ہے جس میں دو ریوڑ پائے، اب وہ کبھی ایک ریوڑ کے ساتھ چلتی ہے کبھی دوسرے ریوڑ کے ساتھ چلتی ہے. الی ھذہ مرہ و الی ھذہ مرہ، اب جو چرواہا ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ اس بکری کا تعلق اس ریوڑ سے ہے یا اس بکری کا تعلق اس ریوڑ سے ہے. تو یہ منافقت کی اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منافق دوچار ہوتا ہے، وہ کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے، جس کی طرف سورہ نساء کی آیت نمبر 143 میں اشارہ کیا ہے کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذلک. منافقوں کا حال یہ ہے کہ مذبذب رہتا ہے، ہمیشہ تذبذب میں رہتا ہے، جاؤں کہ نہ جاؤں، یہ کام کروں کہ نہ کروں، اسی تذبذب میں یہ کمبخت رہتا ہے منافق. مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہاں نہ وہاں، یہی حال منافق کا ہے جس کی طرف اس حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کیا. منافقت کی جو اور نشانیاں ہیں ان میں ایک وہ نشانی جس کی طرف صحیح مسلم ہی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اور اشارہ کیا، اور اس کے راوی انس ابن مالک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال علیہ الصلاۃ والسلام آیۃ المنافقین بغض الانصار وآیۃ المؤمن حب الانصار. انصار جو مدینے کے انصار تھے ان سے بغض رکھنا یہ منافقت کی اور منافق کی نشانی ہے. آیۃ المنافق یا آیۃ المنافقین بغض الانصار، انصار سے بغض رکھنا، وہ کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ کو بچھایا اور مدینہ کو تیار کیا اور مدینہ میں آپ نے پناہ لی انصار کی وجہ سے، اور جو انصار سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے، اور جو انصار سے محبت رکھتا ہے وہ حقیقی ایمان والا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، انصار سے محبت نہیں رکھتا مگر مومن اور ان سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق. من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله. یہ انصار کا حال ہے کہ ان سے محبت اللہ سے محبت ہے, جو ان سے دشمنی کرے گا وہ اللہ کو اپنا دشمن بنا لے گا. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, سیدنا علی رضی اللہ عنہ, ان سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے جو محبت کرے گا وہ بھی ایمان والا ہوگا. تو منافقوں نے جہاں عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور عثمان ابن عفان کو شہید کیا, انہی منافقوں نے تقیہ کر کے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا. تو اہل سنہ والجماعہ یہ ہیں محبان علی, جو حقیقی محبت ہے علی رضی اللہ عنہ کی, وہ محبت ہے جس کو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے کہ علی سے محبت کرے گا ایمان والا اور علی سے بغض رکھے گا منافق. تو جو حقیقی محبت ہے وہ اہل سنہ والجماعہ جس طریقے پر محبت کرتے ہیں اصحاب رسول سے اور خلفائے اربعہ سے اور عشرہ مبشرہ سے اور اہل بیت رسول سے, یہ ہے حقیقی محبت. لیکن یہ منافق جنہوں نے تقیہ کیا ہوا ہے اور یہ محبت کے نام سے بغض کرتے ہیں اور بغض رکھتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ روافض کو روافض کس نے کہا, رافضیوں کو رافضی کس نے کہا, ہم نے تو نہیں کہا. رافضیوں کو یہ نام دیا ہے حسن ابن علی نے رضی اللہ عنہما. جب سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی اور تقیہ کرنے والے منافق ان کے پاس آئے اور ان سے بھی حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے تو معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی ہے, تم لوگ اگر واقعی مجھ سے اور میرے والد سے اور میرے گھرانے سے محبت رکھتے ہو تم سب بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لو. تو انہوں نے کہا کہ نرفضک, ہم آپ کا یہ قول ٹھکراتے ہیں, ہم نہیں مانتے. تو آپ نے فرمایا کہ رفضتمونی, کیا تم لوگ مجھے ٹھکراتے ہو. تو جب آپ نے یہ لفظ استعمال کیا تو وہ گروہ کے جو آپ کی مجلس سے نکلا اس کا نام پڑ گیا رافضیہ. یہ وہ ہے جنہوں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے قول کا رد کیا, نہیں مانا, انکار کیا, یہ ہے رافضی. تقیہ کیا ہوا ہے حب علی نے, حقیقت میں حب علی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. حب علی ان لوگوں نے کیا کہ جو اس راستے پہ چلتے ہیں جو راستہ صراط مستقیم ہے, اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, یہ ہے حقیقی طور پہ صراط مستقیم کو اپنانا. اور جو نشانیاں دوسری بیان کی ہیں منافقوں کی اور منافقت کے بارے میں, اس کے بارے میں امام ترمذی علیہ رحمۃ اللہ نے کتاب البر والصلہ میں ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث ہے جس کو میں نقل کرتا ہوں اور اس کے راوی ابو امامہ رضی اللہ عنہ ہیں. ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ الحیاء والعی شعبتان من الایمان والبغاء والبیان شعبتان من النفاق. فرمایا کہ حیاء اور کم بولنا یہ شعبے ہیں, یعنی دو طریقے ہیں یا دو راستے ہیں یا دو حصے ہیں ایمان کے یا دو جز ہیں ایمان کے, اور بغا اور بیان یہ دو حصے اور جز ہیں منافقت کے. بغا کہتے ہیں فحش کلامی کو, گندی گفتگو, اور بیان کہتے ہیں فضول بولنے کو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ وہ اپنی جامع میں یعنی سنن میں احادیث کو نقل کرنے کے بعد فقہی طور پہ بھی یہ بتا دیتے ہیں کہ فقہا نے اس حدیث سے کیا استنباط کیا ہے, اور بعض اوقات وہ اس حدیث کے بعض الفاظ کی شرح بھی خود ہی بیان کر دیتے ہیں. تو ارشاد فرمایا امام ترمذی نے کہ العیو قلت الکلام, کم بولنا یہ ہے العی, ایمان کا حصہ ہے اور جز ہے. اور فرمایا کہ والبغاء هو الفحش فی الکلام, گندی گفتگو کرنا، بے حیائی والی گفتگو کرنا، یہ ہے بزا، جو کہ منافقت اور منافق کی نشانی ہے. والبیان ہوا کثرت الکلام، اور بیان یہ بھی منافقت کی نشانی ہے، بہت زیادہ بولنا، کثرت سے بولنا. آگے ارشاد فرمایا والبیان ہوا کثرت الکلام مثل ہؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فرمایا کہ بیان کہتے ہیں کثرت کلام کو، بہت زیادہ بولنا، یہ ہے منافقت کی نشانی. اور فرمایا کہ اس کی مثال تم یوں سمجھو، اس طرح بعض خطبہ دینے والے اور تقریریں کرنے والے مقرر اور خطیب، جو کہ خطبے دیتے ہیں اور لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، فیوسعون فی الکلام، بہت لمبی لمبی گفتگو ان کی ہوتی ہے، ویتفصحون فیہ من مدح الناس فیما لا یرضی اللہ، اور اپنے ان خطبوں اور ان تقریروں میں بعض ان لوگوں کی تعریف بیان کرتے ہیں جن کی تعریف بیان کرنا اللہ کو اچھا نہیں لگتا. یعنی اپنی تقریروں میں اور اپنے خطبوں میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی تعریفیں کرتے ہیں اور خوب طویل تقریریں کرتے ہیں، مدح سرائی کرتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے. اور ایک حدیث آپ کو سنا کے اپنی گفتگو کو میں ختم کرتا ہوں، اور باقی جو سلسلہ بچ گیا ہے اس کو اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں، جس کو الحیثمی نے فی مجمع یا مجمع الزوائد میں نقل کیا ہے، فی مجمع الزوائد میں حیثمی نے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منافقت اور منافقوں کے بارے میں امت کو سمجھایا ہے اور بعض امور کی نشاندہی کی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں کہ جو منافقوں میں کثرت سے پائی جاتی ہیں، اور امت کو ان کے بارے میں ڈرنا چاہیے اور ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ان للمنافقین علامات، منافقوں کی بعض نشانیاں ہیں، یعرفون بها، ان نشانیوں سے ان منافقوں کی پہچان ہو جاتی ہے. سب سے پہلی نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ تحیتہم لعنہ، ان کا سلام ہے لعنت. جب ملتے ہیں تو السلام علیکم وعلیکم السلام نہیں کہتے، بلکہ کچھ اور کہتے ہیں. لعنت سے مراد وہ ظاہری لعنت نہیں ہے، بلکہ بکواس یا فضول گفتگو، یہ بھی لعنت ہی میں شامل ہے. اور ایمان والوں کا تحیہ ہے سلام، تحیتہم فیہا سلام فی الدنیا و فی الآخرہ، السلام علیکم، یہ ہے ایمان والوں کا تحیہ. اور جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے تحیات اور ہیں، صبح کا کچھ اور ہے، ظہر کا کچھ اور ہے، شام کا کچھ اور ہے، رات کا کچھ اور ہے. تو یا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں سزا دی ہے، کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی تو ہر وقت ہائے ہائے وائے وائے کرتا رہتا ہے، تو بعض لوگوں کو اللہ نے سزا دی کہ دنیا کے اندر وہ ایک دوسرے سے ملتے ہی ہائے ہائے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی. اس طریقے پہ کہتے ہیں نا کہ دفع کرو، بات کہیں اور چلی جائے گی. تو تحیتہم لعنہ، ان کا جو آپس میں تعارف کا سلسلہ ہے وہ ہے لعنت، ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں دنیا میں لعنت. ملاقات ہوتے ہی، چھوٹتے ہی پہلے وہ گالی دیں گے یا کوئی اور فضول گفتگو شروع کر دیں گے. السلام علیکم، اسلام آغاز کلام سلامتی سے کرتا ہے، اپنے لیے بھی سلامتی چاہو، دوسروں کے لیے بھی سلامتی چاہو. اسلام سلامتی والا راستہ ہے پوری انسانیت کے لیے، اور مسلم یہ اللہ کا نمائندہ ہے اور یہ سلامتی کا نمائندہ ہے. مسلم جہاں بھی جاتا ہے وہ دنیا کے تمام انسانوں کو اور تمام دنیا کو امن دیتا ہے اور سلامتی دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا رب ہے السلام، اس کا رب ہے السلام، اور اس السلام نے اپنے اس بندے کو سلام سکھایا. تو مسلمان جہاں بھی جاتا ہے وہ ہر جگہ سلامتی کا پیغام لے کے جاتا ہے، السلام علیکم، اور جب وہ غیر مسلموں سے ملتا ہے تب بھی ان کو وہ سلامتی ہی کی دعوت دیتا ہے کہ والسلام علی من اتبع الہدى، کہ ہدایت قبول کر لو تو تم بھی سلامتی والے راستے کو پا لو گے، تو ہدایت کی سلامتی ہے، سلامتی بھی سلامتی ہے، یہ اللہ کا اس سے بڑا انعام دنیا میں کوئی نہیں کسی انسان پہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنا دے اور مسلمان کے گھر میں پیدا کرے، سلامتی ہی سلامتی ہے۔ تو منافق کا حال یہ ہے کہ وہ اس سلامتی سے بھاگتا ہے، یہ پہلی نشانی تھی، اور دوسری نشانی یہ کہ وطعامہم نہبہ وفی روایہ وطعامہم سحت، منافقوں کا جو کھانا پینا ہے وہ ہے